یہ اشعار میرے دادا شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں, جو میں اپنے پیارے شیخ اور مرشد شرافۂ حق شرافۂ نور حضرت والا شاہ ممتاز احمد صاحب دامہ فرقاتہم العالیہ کے حکم پر پڑھ کر سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے. عشق جب بے زبان ہوتا ہے, عشق جب بے زبان ہوتا ہے, عشق جب بے زبان ہوتا ہے, رشک صدہ بیان ہوتا ہے, رشک صدہ بیان ہوتا ہے, سرب وقت سجود عارف کا, سرب وقت سجود عارف کا, فوق حق آسمان ہوتا ہے, فوق حق آسمان ہوتا ہے, درد دل کا زبان بسمل سے, درد دل کا زبان بسمل سے, آہ کیسا بیان ہوتا ہے, آہ کیسا بیان ہوتا ہے, فیض مرشد سے ہو گیا محروم, فیض مرشد سے ہو گیا محروم, جب کوئی بدگمان ہوتا ہے, جب کوئی بدگمان ہوتا ہے, جو محافظ نہیں نظر کا, جو محافظ نظر کا, جو محافظ نہیں نظر کا, زیر تیرو کمان ہوتا ہے, زیر تیرو کمان ہوتا ہے, کیسے پائے گا قرب کی منزل, کیسے پائے گا قرب کی منزل, جب کوئی وقف نام ہوتا ہے, جب کوئی وقف نام ہوتا ہے, دیکھ لو شان فیض پیغمبر, دیکھ لو شان فیض پیغمبر, شتر با حکمران ہوتا ہے, شتر با حکمران ہوتا ہے, منزل قرب سے جو گزرے گا, منزل قرب سے جو گزرے گا, منزلوں کا نشان ہوتا ہے, منزلوں کا نشان ہوتا ہے, سارا عالم کرے گا کیا اختر, سارا عالم کرے گا کیا اختر, جس پہ حق مہربان ہوتا ہے, جس پہ حق مہربان ہوتا ہے, سارا عالم کرے گا کیا اختر, جس پہ حق مہربان ہوتا ہے, جس پہ حق مہربان ہوتا ہے, عشق جب بے زبان ہوتا ہے, رشک صدہا بیان ہوتا ہے.
ماشاء اللہ, شاباش, یہ رکھو اشعار پڑھو. پتا نہیں کس وقت بند ہو جائے گی. معمولی کام بھی ہو فوراً دوڑنا چاہیے. کوئی اچھے اپنی اچھائی کی نیت سے نہیں کہتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالی محسوس ہوا کہ وقت دیکھنے وقت پتہ نہیں چلتا. مجھے شریف میں وقت بار بار پوچھتے تھے. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ گھڑی تو لگی ہوئی تھی لیکن وہ اس میں حضرت کو نظر نہیں آتا تھا. سوئیاں اور اس کے پیچھے جو ڈائل ہوتا ہے وہ اس میں ہم رنگ سا تھا. میں نے عرض کیا کہ میرے دفتر میں گھڑی ہے, اس کا پیچھے ڈائل بالکل سفید ہے اور سوئی بالکل کالی ہے, تو دور سے ہی ٹائم نظر آ جاتا ہے. حضرت نے فرمایا, میں نے کہا حضرت میں پیش کر دوں گا آپ کو, تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو حضرت نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. میں اسی وقت نکلا گلشن اقبال سے اور تاریخ روڈ پہ دفتر تھا, وہاں پہنچا, وہاں سے گھڑی نکالی, اسی وقت لا کے لگا دی. حضرت والا اتنا خوش ہوئے, حالانکہ میرے دل میں تھا میں کل لیتا آؤں گا جب جاؤں گا تو, مگر حضرت والا نے ہماری یہ سکھایا کہ جب شیخ کوئی کام کرے فوراً اس کو بجا لاؤ جہاں تک ممکن ہو, چاہے کتنا ہی معمولی کام ہو فوراً بجا لانا چاہیے. دیکھو یہ اشعار جو انہوں نے پڑھے ہیں ماشاءاللہ, یہ دل میں آ رہا تھا کہ کچھ کہہ دوں ان کے بارے میں. عشق جب بے زبان ہوتا ہے رشک صدا بیان ہوتا ہے, یعنی جو دل سے عاشق ہوتا ہے اللہ کا وہ اگر خاموش بھی رہے تو اس کی خاموشی میں بھی سینکڑوں بیان کا نفع ہوتا ہے. سینکڑوں بیان کا اس کے پاس رہنا ہی سے اس کے پاس رہنا ہی بیان ہے. ایک اور کلام میں حضرت فرماتے ہیں, وہ میرا وعدہ ہے بیان نہیں, مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں. ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا گلشن اقبال میں کہ آج بیان ہوگا یا نہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو اسے بہت صدمہ ہوا. یہ لوگ صحبت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں, صحبت کا کیا فائدہ ہے. اصل اللہ والوں کی صحبت ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوا اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہو. فرماتے تھے یہاں بیان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ان کا بیان بھی سننا. خاموش صحبت سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کی ملومت کے خلیفہ, ایک مرتبہ مجلس تھی تو حضرت خاموش تھے, پوری خاموش مجلس تھی. جب وقت ہو گیا نماز کا مجلس کے اختتام کا, حضرت نے فرمایا کہ جس کو آج ہماری مجلس سے فائدہ نہ ہوا ہو وہ یہاں آئندہ نہ آیا کرے, یعنی کہیں اور جائے, اس کو ہم سے مناسبت نہیں. لوگ صحبت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں. ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, اگرچہ شیخ خاموش بھی ہے, اور میرا تو اپنا مشاہدہ ہے الحمدللہ, جب بھی میں حضرت والا کے پاس, بہت لوگوں کو یہ ہوگا مشاہدہ, یہ صرف حضرت کے پاس رہنا ہی دل میں ہر وقت ایمان کو تازہ کرتے. ہر وقت جب یہ دو ایمان رکھوں کہ قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے ایمان کو تجدید کرتے رہو بڑھاتے رہو, تو بالکل وہی کیفیت بنے. اور کیونکہ دل میں لا الہ الا اللہ ہے, غیر اللہ نہیں ہے جس دل میں, اور اللہ ہی اللہ ہے, تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. آپ لا الہ الا اللہ کی صحبت میں ہیں, ویسے ہی نفع ہم نے پایا الحمدللہ. اس کو بیان کیا ہے, عشق جب بے زبان ہوتا ہے رش کے سرحا بیان ہوتا ہے. بعض اوقات خاموشی ہی سینکڑوں بیانات سے زیادہ نافع ہو جاتی ہے. جس طرح بعض اوقات وفور جذبات سے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں, اور وفور جذبات سے محبت اور خشیت اور خوف کے جذبات سے زبان کھلتی نہیں, بے زبان ہو جاتا ہے, لیکن وہ آنسو نکل رہے ہیں. تو مگر کیا ہے کہ وہ اس کی خاموشی رش کے صبر دعا ہو جاتی ہے. وہ دعا جو دل میں خاموش ہے زبان, لیکن دل وفور جذبات سے بھرا ہوا ہے. تو اس کیفیت کو بیان کیا ہے. سر بوقت سجود عارف کا فوق ہفت آسمان ہوتا ہے. جب عارف سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ حدیث پاک کے مطابق اعلیٰ قدم اجر رحمان ہوتا ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے. تو عارف جو عارف ہوگا اسی کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے. غیر عارف کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی جو سجدے میں عارفین کو نصیب ہوتی ہے. اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ عارف کی دو رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ کیفیت ہے, وہ کیفیت احسانی سے سجدہ کرتا ہے, گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور یہی مقصود اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا ہے کہ ہمارا بھی دل کیفیت احسانی کا حامل ہو جائے, تو ہمارا ایک سبحان اللہ کہنا قیمتی ہو جائے گا, الحمدللہ کہنا قیمتی ہو جائے گا, خاموش رہنا بھی قیمتی ہو جائے گا, کیونکہ دل میں اللہ ہے. اور دل میں غیر اللہ بسا ہوا ہے تو مٹی سے بھی بدتر ہے, جانور سے بھی بدتر ہے. سب بوقت سجود عارف کا فوق ہفت آسمان, سات آسمان کے اوپر یعنی اللہ کے قدموں میں اس کا سجدہ ہو رہا ہے. اور درد دل کا زبان بسمل سے آہ کیسا بیان ہوتا ہے. زبان بسمل کہتے ہیں تڑپنے کو, یعنی جو جب ملک کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, پھر وہ کیسا پھڑپڑاتا ہے, تڑپتا ہے. تو اللہ کے حکم کی تلوار سے مومن پھڑک رہا ہے. تقاضا ہے حسین کو دیکھ لیں, تقاضا ہے چوری کر لے, تقاضا ہے گناہ کر لے, تقاضا ہے غیبت کر لے, لیکن اللہ کے حکم کی تلوار لٹکی ہوئی ہر وقت اس سے, اللہ کے حکم کی تلوار سے وہ ذبح ہو رہا ہے کہ نہیں یہ کام کروں گا, نہیں تڑپ کروں گا, مر جاؤں گا, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. ایسا آدمی جو ہے وہ اس کی زبان سے جو بات ہوتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے, اس کو جادو بیانی نصیب ہوتی ہے, سحر بیان جس کو کہتے ہیں, سحر بیانی, جو بات وہ کہتا ہے آہ کیسا بیان ہوتا ہے, یعنی لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے. از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے نکلتا ہے اور دل میں نفوذ. یہ درد دل کا زبان بسمل سے آہ کیسا بیان ہوتا ہے. اب مدرسے میں پڑھے اور تعلیم حاصل کی, لیکن کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھائی نہیں اور اپنے کو مٹایا نہیں, اور یہ تڑپنا نہیں سیکھا, آنسو نکالنا نہیں سیکھے, خوف نہیں, اللہ کی محبت نہیں, پھر وہ اس بس بیان ہوتا ہے. ہاں بھائی رسمی بیان ہے. اور اللہ والوں کا بیان کیسا ہوتا ہے کہ لوگ تڑپتے ہیں, روتوں کو رلا دیتے ہیں, ہستوں کو ہنسا دیتے ہیں. ہاں فیض مرشد سے ہو گیا محروم جب کوئی بدگمان ہوتا ہے. بدگمانی ایسا مرض ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدگمانی کرنے والا تنہا رہ جاتا ہے, کوئی پھر اس کو پوچھتا نہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور دوسرے یہ کہ فیض مرشد سے وہ محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ مرشدین کی نظر میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اور رسول کے مرضی کے عین مطابق کرتے ہیں. ان کو مخلوق کے خوف نہیں ہوتا کہ مخلوق کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی نظر میں اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے, کوئی آئے یا نہ آئے, مجمع لگے یا نہ لگے. وہ اکیلے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, اکیلے بھی گلستان ہوتے ہوں, ہے نا. تو فرمایا کہ وہ فیض مرشد سے محروم ہو جاتا ہے. اب کسی کو شیخ نے زیادہ پوچھ لیا اور کسی کو کم پوچھ لیا, کوئی پرانا ہے کہہ رہے ہیں شیخ کو کیا ہو گیا, ہم اتنے پرانے ہیں ہمیں تو کوئی فضیلت نہیں مل رہی, پوچھ نہیں رہے. مگر شیخ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں انصار اور مہاجرین اور کچھ نئے نو مسلموں کو کچھ عنایات فرما رہے تھے, تو نو مسلموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عنایت فرما دیا, مکہ والوں کو کچھ زیادہ عنایت فرما دیا. تو انصار, بعض نوجوان انصار جو تھے, وہ کہنے لگے کہ
مطلب کیا ہوا کہ درسمانیت کے دل میں شیطان نے ڈال دیا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جان اور میرا مال اور میرا سب کچھ تمہارے ساتھ, میرا جینا میرا مرنا تمہارے ہی ساتھ ہوگا. اعمال ہوں گے مصیبتیں اوپر سے, ویسے ہی اوپر سے فیصلے آئیں گے. مصیبت, پریشانی, طرح طرح کی بیماریاں, طرح طرح کی آفات, یہ سب چیزیں کیا وجہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. بدنگاہی, قرآن پاک میں اللہ نے منع فرمایا ہے, نامحرم کو دیکھنا, عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھے, مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے. یہاں حکم ٹوٹا اللہ اور رسول کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. اور فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر بھی لعنت فرمائے اور دکھانے والے پر بھی یا دکھانے والی پر بھی. مطلب جو عورت بے پردہ پھر رہی ہے وہ اللہ کی لعنت کے سائے میں پھر رہی ہے, جو بدنگاہی کر رہا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اللہ کی لعنت کے سائے میں آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے, تو اس پر جو بھی مصیبت ٹوٹ جائے, جو بھی عذاب آ جائے کم ہے, جو بھی مصیبت آ جائے. آج بھی یہ بات ہو رہی تھی ہم سے کسی نے مکاتبت میں پوچھا کہ یہ مجھ سے کبھی کبھی غیبت ہو جاتی ہے اور میرے سر میں شدید درد رہنے لگا ہے, تو کہیں یہ غیبت کی وجہ سے تو نہیں؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے تعلق کا نتیجہ کہ ذہن ان کا اللہ کی طرف گیا کہ کہیں اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہے, یہ مصیبت جو ہم کہہ رہی ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں آ رہی. اگرچہ بیماری اولیاء اللہ کو بھی آ جاتی ہے, سر میں درد ان کے بھی ہو جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سر میں درد ہوا, لیکن اولیاء اللہ کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو بیماری تکلیف آتی ہے وہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے, اس پہ وہ شدید صبر کرتے ہیں اور بلند یہ درجات ان کو حاصل ہوتی ہے. اور گناہگاروں پر جو مصیبت آتی ہے جو ہائے ویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ اس کی نشانی ہے کہ گناہ جو کرتے ہیں ان کو مصیبت آتی ہے واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہائے ہائے شروع کر دیتے ہیں, شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی نظر دیکھو کیسے اس طرف چلی گئی. میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہاں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اب اس کو اسباب سے جوڑتے ہیں کہ بھائی کیونکہ فلاں چیز کھا لی تھی نا سر میں درد ہو گیا, ذرا صبح کو دوپہر میں نکل گئے سر میں درد ہو گیا, لیکن ان کی نظر اللہ کی طرف نہیں جاتی. یہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی پر کام کیا ہم نے. اور ایک بزرگ نے فرمایا بھی ہے یہ بات کہ کینسر کا مرض غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے, غیبت کی وجہ سے, کیونکہ مردار گوشت کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا. اب یہ ان کا مکاشفہ ہے یا الہام ہے, کوئی شرعاً یہ بات ثابت نہیں ہے, لیکن بزرگوں کی بات بالکل بے اصل تو نہیں ہوتی, یہ اہمیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ یہ غیبت کی وجہ سے ہو. میں نے لکھا کہ بھئی گناہ سے جو بھی پریشانی مصیبت آ جائے کوئی تعجب نہیں, لیکن بھئی بیماری مومن کو آ جاتی ہے اس کا علاج کرو, دعا کرو, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ غیبت, اور غیبت سے پرہیز کرو. تو فرمایا جو محافظ نہیں نظر کا آ زیر تیروں کمان ہوتا ہے, مصیبتوں میں وہ پس رہا ہوتا ہے, یعنی تقوی سے جو نہیں رہتا. اور کیسے پائے گا قرب کی منزل جب کوئی وقت سے نان ہوتا ہے. نان مانے کھانا پینا, بس ایک کھانا پینا اور ہگنا موتنا ان کا یہی کام ہے, کمانا کھانا اور ہگنا موتنا اور عیاشی کرنا اور خدا کو بھولے بیٹھے رہنا. کیسے پائے گا قرب کی منزل, اللہ کی ولایت خاصہ سے وہ محروم رہے گا. ایک ولایت عامہ ہے, اللہ کی دوستی عام ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, ایمان الحمدللہ ہے ہمارے پاس, لیکن ولایت خاصہ اگر چاہیے میرے دوستو تقوی سے رہنا پڑے. تقوی سے دیکھ لو شان فیض پیغمبر, شترباں حکمران ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرات ان عرب حضرات کا پیشہ اونٹ چرانا اور مویشی چرانا, کھیتی باڑی کرنا, لیکن کھیتی باڑی کم تھی مکہ مکرمہ میں, مویشی زیادہ چرانے کا کام تھا. تو ان شتر بانوں نے, یعنی شتر بانے مانے اونٹ چرانے والے, ان اونٹ چرانے والوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22,000 میل پر حکومت حاصل تھی, امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس قدر مٹے ہوئے تھے خلیفۃ المومنین کے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. اور ایک جگہ رات کو گشت کر رہے تھے, دیکھا کہ بچوں کو رونے کی آواز آ رہی ہے, جا کر دیکھا کہ آگ پہ کچھ پک رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے, کہا کہ بھئی وہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں, کھانے کو کچھ ہے نہیں. تو بھئی یہ کیا ہے چولہے کے اوپر, کہ اس میں پانی ہے اور چند کنکر ان کو بہلانے کے لیے میں نے ڈال دی ہیں, تو اس کو اور جو چمچہ ہلا رہی ہے کہ ابھی کھانا پک جائے گا تو دے دیں گے, تو اتنی دیر میں یہ پھر روتے روتے سو جائیں گے, بہت گزار ہے. اچھا تم نے امیر المومنین کو خبر نہیں کی؟ کہا کہ امیر المومنین کہاں, یہاں کیسے خبر کریں ان کو, کیا پتا کس حال میں. بس وہیں سے لوٹے اور بیت المال سے کھجور اور آٹا اور جو کچھ اناج تھا وہ سب بورے میں بھر کے, اور خادم ساتھ ہے غلام, لیکن اپنی کمر پہ لادا اس کو. یہ تھے امیر المومنین, 22,000 مربع میل سنا ہے, حضرت کی حکومت تھی اور یہ حال تھا. خدا کا خوف ایسا تھا, خدا کی محبت ایسی تھی. غلام نے لاکھ کہا کہ یہ بورا مجھے دے دیجیے, میں اٹھاتا ہوں, میں کس لیے ہوں آپ کے ساتھ. کہا کہ قیامت کے دن عمر کا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ, کل مجھ سے سوال ہوگا کہ میرے بندے بھوکے مر رہے تھے, تم کہاں تھے. ان کو خلیفہ اس لیے بنایا تھا کہ تم شاہی محل میں آرام کرو اور بڑی بڑی اسکاٹ کے ساتھ پونپو کرتے ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ, راستے بند کروا دو اس لیے, بلکہ کیا ہے کہ تم کو ان کا خادم بنایا ہے. خلیفۃ المومنین کیا ہوتا ہے, خادم ہوتا ہے اپنی قوم کا. یہ حضرات ایسے تھے, مگر دیکھو شترباں حکمران ہوتا ہے. کیا اس کا کیا سبب ہے, فیض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لو شان فیض پیغمبر, شترباں حکمران ہوتا ہے. منزل قرب سے جو گزرے گا منزلوں کا نشان ہوتا ہے. جو اللہ والا ہو جاتا ہے, اللہ کو پا جاتا ہے, منزلوں کا نشان ہوتا ہے, لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ضرور یہ کوئی اللہ کا مقرر ہے, منزل کو پایا ہوا ہے. جو منزل کو پایا ہوا ہوتا ہے وہ منزل پہ پہنچا سکتا ہے. بھائی جو بالغ منزل ہوتا ہے, ایک ہے عالم منزل, جو مدرسوں سے علم حاصل ہوتا ہے وہ علم منزل ہے کہ بھائی منزل اللہ ہے، ایسے ایسے چلو، یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو، مدرسوں سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ پہنچا تو نہیں ہے، اس کو صرف علم ہے راستے کا، لیکن کبھی وہ گیا نہیں ہے، بیت اللہ شریف کی کوئی گیا نہیں ہے، لیکن یہاں سے بیٹھ کے آپ کو مفتی صاحب سارے مسائل بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہاں یہ رکن حجر اسود ہے، یہاں پر استلام کرنا ہے، یہ رکن یمانی ہے، اور اتنا طواف کرنا ہے، پھر وہاں سے مینا جانا ہے، پھر وہاں سے عرفات جانا ہے، پھر وہاں مزدلفہ جانا ہے، عرفات سے نکل کے مینا سے کنکریاں چننی ہیں، سارے یہاں پہ گیا کبھی نہیں، ایسا ہوتا ہے نا، کتابوں میں بہت سے لوگ ایسے لکھتے ہیں، تو ان کو یہ عالم منزل ہے، لیکن بالغ منزل وہ ہے جو بھائی خود حج کر آیا ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ کا گھر دیکھا ہے، اسی طرح جو اپنی ہے بصیرت کی آنکھوں سے اللہ کو جس نے دیکھ لیا وہ عارف ہو گیا، عارف ہو گیا وہ، اس کا وہ بالغ منزل ہو گیا، تو جو بالغ منزل ہو گیا خود قرب منزل پا چکا ہے، وہ آپ کو منزل تک پہنچائے گا، تو یہ منزلوں کا نشان ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے نقش قدم پر چل کر آپ بھی بالغ منزل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سارا عالم کرے گا کیا اختر جس پہ حق مہربان، سارے عالم خلاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہ ہو، اس کی حمایت میں ہو، ہے کوئی مائی کلال، پوری کائنات کی طاقت مل کر بھی اس کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتی، جس کو اللہ عزت دینا چاہے پوری کائنات مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے پوری کائنات مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی، ایک دانہ رزق کا نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اللہ کی مشیت نہ ہو، بس سارا عالم کیا کرے گا اختر حق جس پہ حق مہربان ہوتا ہے. دل میں آیا کہ یہ اشعار کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے، نفع ہوا نا، اب تم یہ اشعار دوبارہ پڑھو تاکہ اب پڑھو گے تو آپ ذرا اور دل کھل جائے گا سننے والوں کا، اگر اللہ تعالیٰ لائٹ بھیج دیں تو اور مزہ آ جائے گا، لیکن جو اللہ کو منظور، ہمارا کام تو صدا لگانا ہے، جس حال میں ہو اللہ راضی ہو جائیں، آواز سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو سب قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں تو مٹی سے بھی بدتر ہے، مٹی بھی نہیں. ارے بھائی اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا نہیں چھوڑو، باہر آنا جانا نہیں کرو، چلو جلدی چلو بھائی، یہ بند پڑھانے پر سے
عشق جب بے زبان،
آپ تو آواز نکال رہے بندے خدا،
عشق جب بے زبان ہوتا ہے رشک صد
Thank you. فرماتے ہیں جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور تدابیر و کسب معاش نہ کرے تو وہ جاہل ہے. منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے جو کوے کو برا معلوم ہوتا ہے اور چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اب تالا اس کی طرف رزق کے لیے مکھی اور چیمٹی کو خود بھیجتے ہیں. کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے پھر کوا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے. اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں. اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تدبیر نہ کرے. چڑیوں کا باہر نکلنا بھی تدبیر ہے. ارے بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, حرکت نہ کیا کرو بے ضرورت. اس حدیث سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ تدبیر نہ کرے. چڑیوں کا باہر نکلنا بھی ایک تدبیر ہے اور انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی. البتہ بھروسہ تدبیر پر نہ کرے. تدبیر صرف بھیک کا پیالہ ہے اور دینے والے تعالی شان ہوئے. یہ مثال احبر کے مؤلف شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں
متفرد سنتوں میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رحیم المزاج، رقیق القلب اور حلیم الطبع بنا دے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سابقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے میں پانچویں روایت مشکا شریف میں بخاری شریف سے بروایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آیا ہے کہ تورات میں آپ کی یہ صفت لکھی ہے، اے پیغمبر، ہم نے تم کو بھیجا ہے امت کے حال کا گواہ بنا کر، اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور گروہ امیین کی پناہ بنا کر۔ مراد اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم ایک امی جماعت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندے اور میرے پیغمبر ہیں، میں نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ میرے بندے اور میرے پیغمبر ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، نہ آپ بد خلق ہیں اور نہ سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور مچاتے پھرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی وفات نہ دیں گے، یہاں تک کہ آپ کی برکت سے راہ کج یعنی کفر کو درست یعنی مبدل کا ایمان نہ کر دیں، کہ لوگ کلمہ پڑھنے لگیں، اور یہاں تک کہ اس کلمے کی برکت سے نابینا آنکھوں کو اور ناشنوا کانوں کو اور سربستہ دلوں کو کشادہ نہ کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک دین حق خوب اچھی طرح پھیل نہ جائے گا آپ کی وفات نہ ہوگی۔ دعا کر لیجئے بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، چھوٹے بڑے، انجانے کیے، جان کے کیے، اے اللہ، پہلے کیے، بعد کیے، اللہ ہر قسم کے ہر گناہ کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت اور برکتوں کی بارش فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں لے لیجئے، اللہ آپ کے غضب کے سائے سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ آپ کے غضب کی غضب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك۔ اللهم ألهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا۔ الہ العالمین، جو کچھ عرض کر دیا اس کی قصور کوتاہی کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو کچھ اچھا عرض کر دیا سب کچھ میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنا قرب اعظم نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے قرب اعظم والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر ہر لمحہ، ہر سانس، اے اللہ، ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو، ایک پلک جھپکتے آپ سے غفلت نہ ہو۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا لا الہ الا انت، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم صل صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی حبیبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها اقصى الغايات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. الہ العالمین, بہت سے ہمارے دوست احباب بیمار ہیں اور بہت وبائی بیماریاں پھیل رہی ہیں, بلا شبہ اللہ ہماری شامت عمل ہے. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اللہ ان تمام مسائل کو, بیماریوں کو, مصیبتوں کو, آفات کو اللہ ٹال دیجئے, اٹھا لیجئے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ فرما دیجئے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستنیرہ عطا فرما دیجئے. جنہوں نے دعا کی فرمائش کی نہیں بھی کی, سب مسلمانوں کو اللہ عافیت نصیب فرما دے, صحت کاملہ نصیب فرما دے, اور اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. جس مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے اللہ ان کی مصیبت پریشانی کو دور فرما, عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے. پھر اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد عطا فرما دے, صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. اللہ ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, تمام مسلمانوں کو جذب کامل نصیب فرما دے, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا اور اولیاء صدیقین کے اعمال نصیب فرما دے, اور اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. اپنا عشق اور اپنے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اور تمام اولیاء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام کا کی محبت اور ان کی عظمت دلوں میں ہمارے عطا فرما دے. اور اے اللہ ہم سب کو, ہم سب سے راضی ہو جائیے, اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, اور ہم سب کو اپنے بزرگوں کا ساتھ عالم برزخ میں, محشر میں اور جنت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ترین پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. جو لوگ یہاں, جن لوگوں نے وقف لگایا ہے, اے اللہ ہمارے یہ مہمان ہیں, پہلو نے شہر سے آئے ہوئے ان کا وقت, اور جن لوگوں نے اس میں نصرت کی یہاں پر آئے, یہ ایک ہفتے کے قریب یہاں رہے, اے اللہ اس کو قبول فرما اپنی رحمت سے, اور ہم سے جو غفلت ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, اللہ اس کو معاف فرما دے. جیسا وقت گزارنا چاہیے تھا اللہ ویسا تو ہم نہیں گزار سکے, ہمیں معاف فرما دے. ہمارے ٹوٹے پوٹے اعمال کی لیپا پوتی کر کے, ان کو حسین کر کے ستاری فرماتے ہوئے اللہ قبول فرما لے, یا کریم قبول فرما لے, یا کریم قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.